السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام جہاں ان کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ ٹین وان، انجینئر ہیں ٹین وان، اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ایک بار پھر گفتگو کا آغاز ہوگا فیس بک، جس کے اوپر متنازع مواد ہے اہانت مذہب سے متعلق، اور اس کے حل کے لیے پاکستان کی درخواست پہ فیس بک کا ایک وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ کیا متوقع طور پہ چیزیں ہو سکتی ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اور پروگرام کا ہمارا دوسرا موضوع ہے پاکستان کے اندر عسکریت پسندی، ایک بار پھر ہمیں یہ مختلف علاقوں میں سر اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ضرب عضب کے بعد بظاہر یہ تاثر ملتا ہے جو مسلسل کاروائیاں ہوئی ہیں کہ دہشت گرد یا ان کے مختلف جو گروپس ہیں وہ دوبارہ اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے دو علاقوں میں سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی جانب سے مجوزہ بجٹ کٹوتیاں، کیا اس کے اثرات ہوں گے امریکہ کے اپنے لیے، اس کے مفادات کے لیے، اور وہ ممالک جو امریکہ سے امداد لیتے ہیں ان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں۔ پروگرام کا ہمارا آخری حصہ ہوگا اسپورٹس سیگمنٹ، اس میں دو ایشوز پہ بات ہوگی، ایک تو پی ایس ایل فکسنگ انویسٹیگیشنز کہاں تک پہنچیں، ٹیم کا انتخاب ویسٹ انڈیز کے ٹور کے لیے، اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ اسی حصے میں ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہے رخسانہ راجپوت کا، یہ ویل چیئر کرکٹ ایسوسی ایشن کی ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں جن کو آرگنائز کیا جاتا ہے اور ویل چیئر کے اوپر کرکٹرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے، تو ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ذرا ان کے ساتھ ہوگا۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ آپ نے ہماری خبروں میں بھی سنا ہے، وزارت داخلہ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے وہ مسلسل رابطے میں ہے فیس بک انتظامیہ کے ساتھ، اور فیس بک انتظامیہ نے ایک فوکل پرسن جو ہے وہ بھی نامزد کر دیا ہے جو پاکستان کی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں رہے گا، اور مقصد یہ ہے کہ فیس بک کے اوپر اہانت مذہب یا توہین رسالت سے متعلق جو متنازع مواد ہے، جس کے ضمن میں یہ بھی باور کرایا گیا ہے کہ کم از کم 11 افراد کی نشاندہی ہوئی ہے، اور ان سے انویسٹیگیشنز ہوں گی، وہ کس نوعیت میں ملوث ہیں، کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں فیس بک کے اوپر ایک بہت کہنا چاہیے کہ شدت نظر آتی ہے دونوں اطراف سے، اور وہ لوگ جو بہت زیادہ مذہبی رجحان رکھتے ہیں، دائیں بازو کی جانب ان کا تعلق ہے، ایک سخت گیر میسیجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ایک عجیب سا تاثر فیس بک پہ مل رہا ہے۔ سو فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا جس کا مقصد بنیادی طور پہ لوگوں کو انگیج کرنا تھا، وہاں بلا شبہ ایسے کنٹینٹ، ایسے مواد کی تشہیر کی مذمت کی جانی چاہیے جو نفرت پیدا کرتا ہو، جو بیزاری اور کسی کی دل آزاری کا سبب بنتا ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اور بھی کئی پہلو ہیں۔ حکومتی سطح پہ مانیٹرنگ کا کیا نظام ہے، اور کیا صرف لوگوں کے ریئیکشن کے اوپر حکومتیں متنبع ہوں گی یا حکومتیں جاگیں گی، بہت سارے اس کے زاویے ہیں۔ فیس بک بذات خود جس کا ایک اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ علاقائی سطح پہ اس میں کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے علاقائی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ سارے سوالات ہم اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ سیاسی رخ بھی اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اپنے پینلسٹ کے ساتھ آپ کو تعارف کروا دوں، شہزاد احمد ہمارے ساتھ ہیں، بائٹس فار آل ڈیجیٹل رائٹس آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، ثاقب ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بلاگر ہیں، آرگنائزر ہیں سیک فورم کے، جو کہ ایک پلیٹ فارم ہے جو سوشل میڈیا خاص طور پہ فیس بک کے اوپر ایکٹیو لوگ ہیں ان کا ایک انٹلیکچوئل اور ایک سوشل چینج کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم یہ بنتا جا رہا ہے۔ طلحہ مختوم کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے، سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، واشنگٹن بیسڈ ہیں، وہ ہمیں اپنی رائے دیں گے فیس بک کے کوڈ آف کنڈکٹ کو سمجھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے پینلسٹ کو لوں، جس کا زاویہ یا جس کا ہم نے حوالہ دیا ہے کہ ایک سیاسی کہنا چاہیے کہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے یہ معاملہ، گزشتہ روز وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ فیس بک پہ جو اہانت امیز مواد شائع کر رہی ہیں ان تک پہنچنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے کسی بھی سطح پہ جایا جا سکتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟
پہلے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ان پوسٹ کے پیچھے کون ہے، یہ ہمیں غیر ملکی تعاون کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اور میرے سے مہربانی سے آپ بھی تعاون کریں اور باقی بھی تعاون کریں، وہ اس وقت قصور وار نہیں ہے، مگر چونکہ اپلوڈنگ پاکستان کے اندر ہوئی ہے تو 11 اشخاص شارٹ لسٹ ہوئے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ذمہ دار اس وقت گردانے نہیں گئے، اس کی تفتیش ہونی ہے، تحقیق ہونی ہے، ان سے پوچھ گچھ شروع ہو چکی ہے، سخت ترین اقدامات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر اس سے پھر وہ ان تک پہنچنے کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا، مگر اس کے لیے بھی میں نے ٹائم فریم رکھا ہے، آئندہ 3-4 دنوں میں اگر ہمیں تعاون کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو پھر سخت ترین اقدامات بھی کریں، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس پہ مجھ پہ تنقید کرے یا حکومت پہ تنقید کرے.
جی چودھری نثار صاحب, ان کی گفتگو, ایک تاثر یہ لیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ شاید حکومت جو ہے اہانت مذہب کے اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے فیس بک پہ مکمل پابندی بھی عائد کر سکتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے یوٹیوب پہ بڑی تفصیلی پابندی رہی ہے, لیکن لوگوں نے اس کو اور طریقوں سے پراکسیز کے ذریعے چینلائز ضرور کر رکھا تھا, اس تک ان کی پہنچ ضرور تھی. عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ اور حکومت کے سب سے زیادہ تنقید کرنے والے رہنما ہیں. فوری بات چودھری نثار کی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی, کیا کہا انہوں نے؟
دیکھیں, جو جہاں تک تو بلاسفمی ہے, میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. یہ فتنہ ہے, یہ جان کے ہمارے معاشرے میں انتشار پھیلانے کی کوشش ہے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, یہ میں واضح کرتا ہوں. لیکن سوشل میڈیا کو بند کرنا, یہ تو آپ, یہ اتنا احمقانہ فیصلہ ہے. سوشل میڈیا تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ 21ویں صدی میں ایک انقلاب ہے. یعنی آپ اپنے ملک کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں دنیا سے, یہ تو پاگل پن. ہمیں مجبور نہ کریں تحریک انصاف کو پھر سے سڑکوں پہ آنے کے لیے. ہماری ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے سڑکوں پہ آنے کی, آپ سب جانتے ہیں. ایسی حرکت کوئی نہ کریں کہ لوگوں کا منہ بند کریں صرف اس لیے کہ آپ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پینما کے انکشاف کے اوپر آپ.
جی سامعین, یہ عمران خان تھے. اس سیاسی اینگل بھی آپ کے سامنے آ گیا. مختلف حوالوں سے بات کرتے ہیں. ثاقب ملک کے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, شہزاد احمد سے ہمیں کنیکٹ کرنے میں پرابلم ہو رہا ہے. ثاقب ملک صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے تو ذرا اس کے سوشل اور ریلیجیس ان زاویوں کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں جب متنازع مواد آپ کے سامنے آتا ہے, آپ انفرادی سطح پہ کیا کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں یا بہتر طریقہ کیا ہے؟
السلام علیکم, میں سب سے پہلے تمام لسنرز کو سلام دیتا ہوں. اس کے
ثاقب, میں معافی چاہتا ہوں, آپ کی آواز کٹ کے پہنچ رہی ہے. ہم آپ کو آپ کے لینڈ لائن کے اوپر ٹرائی کرتے ہیں, دوسرا نمبر جو لینڈ لائن کا ہے, شاید ہم آپ کو بہتر سن سکیں اس کے اوپر. آواز ثاقب ملک کی صحیح طور پہ نہیں پہنچ پا رہی تھی. ہم شہزاد احمد صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بائٹس ورال سے وابستہ ہیں, ڈیجیٹل رائٹس کی یہ تنظیم ہے. اور کچھ دیر بعد طلحہ مخدوم بھی ہمارے ساتھ ہوں گے سائبر سیکیورٹی کے, ان کے کچھ ٹیکنیکل اینگلس بھی ہم بات کر لیتے ہیں کچھ دیر بعد, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ثاقب, آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں؟ جی طلحہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی میں ہوں.
جی طلحہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. دو تین ذرا پہلے ٹیکنیکل اینگلس پہ بات کر لیتے ہیں. آپ شاید ایشو فالو بھی کر رہے ہوں گے. پاکستان میں حکومت اپنے طور پہ یہ تعین کر رہی ہے کہ کچھ کنٹینشیس یا توہین مذہب سے متعلق کچھ مواد ہے, ان لوگوں تک کیسے پہنچے, اور اس کو روکنے کے لیے وہ فیس بک سے رابطے میں ہے. فیس بک نے ایک فوکل پرسن بھی اپوائنٹ کیا ہے جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے رابطے میں ہوگا, اور ایک ڈیلیگیشن بھی پاکستان کا دورہ کرے گا. کب کرے گا یہ بھی واضح نہیں ہے. یہ تو ہے پس منظر, لیکن میں ذرا ٹیکنیکل اینگلس پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیا فیس بک کا علاقائی سطح پر الگ الگ کوڈ آف کنڈکٹ ہو سکتا ہے؟ فیس بک بنانا چاہے گی, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں یہاں پہ ویسٹ میں اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کے دائرے میں لیا جاتا ہے.
جی آپ نے ابھی حوالہ دیا فریڈم ایکسپریشن کا. جو مین کانسیپٹ ہے فیس بک کا, سوشل میڈیا کا اٹسیلف, آپ اس کو بلاک نہیں کر سکتے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ فیس بک نے پہلے دوسری گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کافی تعاون کیا, اسرائیل کے ساتھ انہوں نے کافی حد تک کوآپریشن کیا ہے, چائنا کے ساتھ بھی رہی ہے, کیونکہ وہ لوکل لاز کچھ ہیں وائلیٹ نہیں ہونا دیتے. لیکن جب بات آپ بلاسفمی لاز کے لے آتے ہیں, جیسے پاکستان میں کافی پریڈومیننٹلی ہیں, لیکن وہ دوسرے ممالک میں نہیں انفورس کیے جاتے, اس وجہ سے آپ کو ان کی کچھ پالیسیز کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا.
لیکن لوکل لاز تو ہے نا پاکستان کے بھی, اس کے اوپر لوکل لاز تو موجود ہیں, اس لیے وہ وائلیٹ تو ہو رہے ہیں اس سینس میں.
لیکن آپ نے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایسا کوئی اگریمنٹ نہیں کیا ہوا جس سے آپ وہ لاز آن لائن انفورس کر سکیں, کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل لاز کی بات کرتے ہیں تب آپ کو اس طرح کی گورنمنٹس کے ساتھ تب.
تو ابھی جب فیس بک جا رہی ہے, فیس بک کے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں, تو کیا کسی ایسے کہنا چاہیے کہ راستے پہ کوئی نیگوشیشن ہو سکتی ہے, نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے جس میں دونوں اس کو آنر کریں؟
ڈیموکریسی بات کرنی ہے, اگر ہم ایز اے ڈیموکریسی بات کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی کوئی ٹھوس ڈیولپمنٹ ہوگی, کیونکہ نہ صرف پاکستان ایک اپنے آپ کو ڈیموکریسی مانتا ہے بلکہ وہ کافی پہلو میں کافی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ کافی ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ کافی براڈ پروجیکٹس میں بھی کام کر رہا ہے. چائنا کے ساتھ ان کی اپنی ٹریڈ ڈیلز ہیں, ان کے ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. اگر آپ ایک ایسے سیکلوڈڈ ملک کی بات کر رہے ہیں جیسے چائنا اپنے آپ کو ایک کمیونزم مانتا ہے, اگر آپ اس آئیڈیالوجی کے تھرو چل رہے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کے لیے جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ڈال سکتے ہیں. جو واٹس ایپ پہ ریسٹرکشنز آئیں انیشلی اور یوٹیوب پہ جو ریسٹرکشنز آئیں ان کی پالیسیز فیس بک کی پالیسی سے کافی ڈفرنٹ ہے. حالانکہ واٹس ایپ فیس بک کی اونرشپ میں آتا ہے لیکن آپ کافی ٹیکنیکل چیزوں میں چلے جائیں گے جو کہ آپ ایز اے پاکستانی گورنمنٹ آپ کو نہیں کرنا چاہیے.
یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چائنا میں ڈفرنٹ سیٹ اپ ہے یا سسٹم آف گورننس ہے شاید اس کو آنر کیا گیا. لیکن ایک اور چیز ہے تلا, پاکستان کے اندر بھی انٹیلیجنسیا جو ہے یہ ریفرنس دے رہی ہے, جیسے ہیٹ اسپیچ ہے اس کے لیے بھی چیزیں بڑی واضح ہیں. یہاں امریکہ جیسے ملک کے اندر ہولوکاسٹ پہ بات کرنا آسان نہیں ہے. سو کیا یہ جو بلاسفمی ہے اس کو ہیٹ اسپیچ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے, اس پہ بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے یا کوشش کی جا سکتی ہے؟
اس کا انگریزی میں بہت ہی جو ہے سمپل سا جواب ہے, ہیٹ اسپیچ از فری اسپیچ. اگر ایک بندہ اس کو ہیٹ اسپیچ کہلاتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ یہ میرے مذہب کے خلاف بات ہو رہی ہے تو دوسرا بندہ اس کو اپنی فریڈم آف اسپیچ قرار دے کے جو بھی وہ کہنا چاہے کہہ سکتا ہے. اور فیس بک اس بات کو ریسٹرکٹ نہیں کرتا. فیس بک زیادہ تر آپ کے ایکسس کو ریسٹرکٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے ملک میں اس ایکسس کی اجازت نہیں ہے تو وہ اس کو آنر کرے گا, لیکن وہ آپ کے کانٹینٹ کو بلاک نہیں کرنے دیں گے کیونکہ ان کا جو اپنا پروسیجر ہے اس کے تحت وہ جو مرضی جان لیں. اگر کوئی جیسے کہ کوئی نیوڈیٹی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے جو کہ ان کے اسٹرکٹ رولز کے اگینسٹ جاتی ہے اس پہ وہ آپ کو کانٹینٹ بلاک کریں گے, لیکن وہ بھی ریویو پروسیس کے بعد. اس سے پہلے وہ کوئی بھی چیز آپ کو ایک دم بلاک کرنے کی اجازت نہیں دیتے.
جی, ثاقب ملک نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے ہم بات کریں گے باقی سوشل اور پاکستان کے اینگل پہ. لیکن طلا مخدوم امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلا, ایک اور سوال یہ بتائیے گا کہ کیا لوکلی ایسے فلٹر لگ سکتے ہیں جو بھی کنٹینشیس مواد ہے اس کو وہ سینسر کر سکیں؟
لگ سکتے ہیں, لیکن ان فلٹرز کو لگانے کے لیے پہلے آپ کو اپنے اس میں جو ایفرٹ فیس بک کو کرنی پڑے گی, مجھے نہیں لگتا کہ فیس بک کو اپنے اتنے ریسورسز وہ ایلوکیٹ کریں گے, کیونکہ فیس بک کے ابھی اپنے پروجیکٹس بہت نشست آگے جا رہے ہیں, ان کو دوسرے سوشل میڈیا پلیٹفارم سے کافی کمپٹیشن ہے. تو جب آپ کو کمپٹیشن اس طرح کا سامنے آتا ہے تو آپ اپنا کانٹینٹ اگر ریسٹرکٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے ایک نیگیٹو پبلسٹی بنتی ہے اور آپ ایک ایسا میڈیم بن جاتے ہیں جو کہ فریڈم آف اسپیچ کے اگینسٹ جاتا ہے. تو اگر آپ فلٹرنگ شروع کر دیں بغیر کسی وارنٹنگ کے, بغیر کسی اسپیسیفک آرڈیننس کے, تو آپ مجھے نہیں لگتا کہ فیس بک اس لیول تک جائے گا. کرنے کی آپشن ہے لیکن بہت ان پاپولر آپشن ہوگی اور فیس بک اس طرح کی نیگیٹو پبلسٹی کو الاؤ نہیں کرنے دے گا.
اب آپ کی مزید جو ایکسپرٹیز سائبر سیکیورٹی سے متعلق, تو ایسے افراد جو ایسا متنازع مواد پوسٹ کر رہے ہیں بھلے اس کا تعلق وہ پولیٹیکل جو کوڈز ہیں ان کو وائلیٹ کرتا ہو, جو خاص طور پہ جو مذہب یا احانت مذہب سے متعلق کوڈ ہیں ان کو وہ وائلیٹ کرتا ہو, سو ان تک رسائی ان کے آئی پی ایڈریسز کے ذریعے لوکلی کتنا ممکن ہے, اور اگر انٹرنیشنلی کسی اور جگہ سے لوگ بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں تو ان تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اس ضمن میں فیس بک کوئی مدد دے سکتا ہے؟
وہ بھی اسپیسیفکلی ان کی نیگوشیشنس پہ بات آتی ہے کہ پاکستان کو کس اینگل سے نیگوشیٹ کر رہا ہے اور فیس بک کس اینگل سے کاؤنٹر نیگوشیٹ کر رہا ہے. جہاں تک آئی پی ایڈریسز کی بات آتی ہے, ابھی تک جو فیس بک کے اپنے پروسیجرز ہیں, اگر کوئی جیسے کہ ان کے فیس بک لائیو کے فیچرز میں اگر آپ دیکھیں تو کافی ویڈیوز رپورٹ ہوتی ہیں, تو جب وہ رپورٹ ہوں گی تو پھر ان کا انٹرنل پروسیس جو ہے اس کو اوورٹیک کرے گا. لیکن جہاں تک ویسے ہی بات آ رہی ہے کہ کوئی پوسٹ کر رہا ہے انفارمیشن, تو آئی پی ایڈریسز آپ فیک بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک ٹرمینل کے تھرو جا کے کسی اور ورچوئل مشین کے تھرو آپ کچھ پوسٹ کرنا چاہیں, یا پھر کچھ اور سافٹ ویئر ہیں جو کہ آپ کا ویسے ہی آئی پی ایڈریس بلاک کر دیتے ہیں, جو کوئی بھی آپ کے کرنل ایڈریس وغیرہ ہو وہ تمام انفارمیشن بلاک ہو سکتی ہے. تو یہ اتنا کلیئر کٹ سولوشن نہیں ہوگا کہ آپ جو ہیں جی کسی کا صرف آئی پی ایڈریس لے کے یا کوئی کرنل ایڈریس لے کے آپ اس کو سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ جی یہ ہمارا سورس ہے اور ہم اس کو رپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں.
بہت شکریہ طلح مخدوم, آپ نے میں جوائن کیا واشنگٹن سے, ہمارے ساتھ تھے. ثاقب ملک صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا ہے, آرگنائزر سیک فورم, اب پلیٹ فارم جو سوشل میڈیا خاص طور پہ فیس بک کے اوپر جو ایکٹیو متحرک لوگ ہیں ان کو وہ انگیج کرتا ہے. ثاقب صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا, آپ ذرا اس سوشل اینگل پہ, ٹیکنیکل جو پہلو ہیں اس پہ تو ہم نے بات کی ہے طلح صاحب سے, اگر آپ کے سامنے, آپ ماشاء اللہ ایک بڑے اچھے کمیونیکیٹر ہیں, اچھے بلاگر ہیں, और लोग आपको फॉलो भी करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अगर आप कोई मुतनाज़े मवाद देखते हैं, एहानत मज़हब से मुतालिक है, आपका रद्द अमल क्या होगा, आपका एक्शन क्या होगा, बल्कि मैं ये पूछना चाहूँगा। जी आवाज़ पहुँच रही है लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ डिस्टॉर्शन है, लेकिन आप बात कीजिए, हो सकता है स्टेबल हो जाए। साकिब हम माफ़ी चाहेंगे आपको, दोबारा हम फिर कनेक्ट करते हैं आपके साथ, एक ब्रेक ले लेते हैं। इनवाइल हम साकिब साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, अगर आपके पास या आपके इर्द गिर्द में किसी के पास और कोई सेलुलर नंबर हो, या इवन हम आपके लैंडलाइन पे एक दफ़ा फिर ट्राई कर सकते हैं, तो होपफुली हम आपको बेहतर सुन पाएंगे एक ब्रेक के बाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह रास्त सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन, हमारे साथ प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम और टीएन वॉन हमारी इंजीनियर हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर फेसबुक मुतनाज़ मवाद और उसके ऊपर हुकूमत की कोशिशें, पोलिटिकल एंगल भी हमने उसका एक रेफरेंस दिया है, तकनीकी पहलुओं पर बात कर चुके मखदूम तलहा मखदूम, जबकि समाजी सोशल और इंगेजमेंट में जो एक्सपर्टी रखते हैं और साकिब मलिक साहब हमारे साथ हैं, होपफुली इस दफ़ा हम उनको बेहतर सुन सकेंगे। साकिब अगेन वही सवाल बुनियादी तौर पे, और उसका शुरू से जवाब दीजिएगा, आप अगर कोई मुतनाज़े मवाद देखते हैं, आपका पहला एक्शन, पहला अमल क्या होगा उसके ऊपर?
देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात तय है कि नबी सल्लम की ज़ात और वो हमारी सबसे पहला मौका, सबसे अहम, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर हमारा रवैया ही ऐसा है जो बजाते खुद तौहीन रिसालत और तौहीन सीरत और तौहीन इस्लाम के मुतरादिफ है, यानी कि हम गालम गुलश करते हैं, हम अपने जो अपनी तस्कीन है, अपना जो ईगो है उसको हम प्लेयर करते हैं, गालियां देंगे, अपना गुस्सा निकालेंगे, अपने जो मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले उनको भी बीच में तकलीफ लेंगे कि भाई ये लोग भी इन्वॉल्व हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। जिस तरह भी कुछ अर्सा पहले हुआ था कि जो 4 ब्लॉगर्स हुए थे उनमें से एक दो को जानबूझ के इसने खिंचा गया कि ये भैंसा पे चला रहा है, ये मोची पे चला रहा है, हालांकि वो इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि हमारे लोगों का उनसे आइडियोलॉजिकली इख्तलाफात थे, तो हमारे मजहबी लोगों ने बेहतर समझा कि उनको भी साथ खींच लिया जाए। तो ये तो हमारा रवैया हो गया जो बहुत गलत है। बेहतर रवैया ये है कि अगर फेसबुक 2 करोड़ 70 लाख अफराद यूज करते हैं पाकिस्तान में, तो अगर कुछ तकलीफ फरमा लेते और 1 करोड़ लोग ही पेज रिपोर्ट कर लेते तो ये पेज कब खत्म हो चुका होता। या अगर कुछ अफराद लाखों में ये कहते हैं कि हमें पर्सनल हरासमेंट हो रही है इन पेजेस से या गुस्ताखाना मवाद से, तो फेसबुक तब भी एक्शन लेने मजबूर रहती, क्योंकि
आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, अगर आपने कभी रिपोर्ट किया है फेसबुक को इस तरह के मुतनाज़े मवाद से मुतालिक, मुतनाज़े पेजेस से मुतालिक, तो क्या रिस्पांस आपको मिला है वहां से?
वो पहले एक्नॉलेज करेंगे कि आपकी जो है शिकायत पहुंच गई, पहले वो ऑप्शन देते हैं कि आपको असल मसला क्या है, आपको ये पेज पसंद नहीं है, ये हेट स्पीच कर रहा है, ये कोई पर्सनली आपके अगेंस्ट है, या 3-4 ऑप्शन आते हैं, आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि ये वजह है जिस वजह से मैं इस पेज को रिपोर्ट कर रहा हूँ।
सही।
उसके बाद वो आगे से रिस्पांस करेंगे, हम आपको रिप्लाई करेंगे, तो कुछ अर्से बाद मतलब 5-6-7-24 घंटों के अंदर आपको रिस्पांस करेंगे कि हमने पेज रिव्यू किया है। तो इब्तदाई लेवल पे वो कहते हैं कि हमें इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, क्योंकि अक्सर पेजेस उर्दू में चल रहे हैं या वीडियोज हैं वो भी उर्दू में है, تو ان کو فوری طور پہ سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی, آپ ہمیں ایگزیکٹ کانٹینٹ بتائیں کہ جو چیز آپ کو متاثر کر رہی ہے آپ کو ذاتی سطح پہ, یا یہ ہیٹ اسپیچ اسپیسیفک وہ چیز ہے وہ ہمیں مینشن کریں. یعنی یا تو اگر وہ اردو میں ہے تو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا, اور اگر کوئی ویڈیو ہے تو اس کی بھی ٹرانسلیشن جو ہے وہ کر کے دینی پڑے گی.
صحیح.
اور وہ ابھی تک کسی نے بھی نہیں کیا میرے خیال میں. ہم لوگ
ثاقب جیسے آپ بتا رہے ہیں
بات آگے نہیں
بڑھ, 2,70,00,000 کا ایک اندازہ ہے آپ کا کہ پاکستان کے اندر یوزر ہیں یا فگر ہوں گے آپ کے پاس. دوسری جانب ہمیں
پی ٹی اے کے فگر
دوسری جانب ظاہر ہے 20 crore کے قریب قریب آبادی ہے, اس سے زیادہ یا کم تھوڑی بہت. اور ابھی تک جو ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بذات خود بتایا کہ 11 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جن کی آئی ڈی سے یہ مواد شیئر ہوا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ انہوں نے پوسٹ کیا ہو, انہوں نے شیئر کیا ہو, پتہ نہیں شیئر کس نیت سے کیا ہے. سو کیا اگنور بھی کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو؟
دیکھیں آپ کے پاس آپشن تو ہے اگنور کرنے کا, یعنی ہر بندے کا اپنا کورس آف ایکشن ہے. سب سے پہلے آپ بلاک کر دیں,
آپ بلاک اس بندے کو بلاک کر دیں, اس کی پوسٹ کو بلاک کر دیں, آپ کی وال پہ نظر ہی نہیں آئے گی,
آپ بالکل اس سے ڈیٹیچ ہو جائیں. یعنی آپ اگر اتنے یوزر ہیں آپ سب بلاک کرنا شروع کر دیں تو اس بیچارے کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی, اس کی نہ پبلسٹی ہے نہ اس کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے. یعنی آپ نے اپنی تہی تو ایک کام کر لیا, یعنی آپ اس سے بالکل علیحدہ ہو گئے. اس سے بڑھ کر اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیجز باہر سے رن ہو رہے ہیں اور جو باہر پاکستانی ہیں ان کو بھی تو اس طرح یہ تکلیف دے رہے ہوں گے.
Exactly.
تو آپ اگر اتنے لوگ ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی ابھی تک کسی نے کوئی ملین مارچ کیوں نہیں کیا. فیس بک کے یوزرز کو چاہیے تھا کہ کوئی ملین مارچ کرتے. اگر 2,70,00,000 ہیں, چلو کوئی 10,00,000 کا ہی بہت بڑا اجتماع ہو جاتا, کوئی ادارے یکجہتی ہو جاتا, کوئی اس طرح چیز ہوتی.
اچھا ثاقب یہ بتائیں
ہمارے جو بہتر مالک ہیں اگر اس لیول پہ دیکھیں تو کہیں اور ان پہ کوئی ریئیکشن نہیں آتا, کیا او ایس آئی پہ یہ ایشو نہیں اٹھایا جا سکتا اگر اتنے ہی سیریس ہیں ہم لوگ؟
Exactly. جو بڑے پلیٹ فارم ہیں اس کے اوپر بھی یہ بات ہے. ثاقب ملک صاحب یہ بتائے ہمیں کہ ایک ظاہری اویئرنیس ہے یا ایک مانیٹرنگ ہے, یہ دونوں کام جو ہے نا پرائمریلی عام یوزر کے اوپر جاتے بھی ہیں لیکن حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. یہاں پہ امریکہ کے اندر, باقی یورپ کے اندر جہاں پوری ایکسپریشن کی آزادی ہے, وہاں پہ کوئی نہ کوئی باڈیز ہیں جو مانیٹر بھی کر رہی ہیں اور ریگولیٹ بھی کر رہی ہیں. سو بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا عوامی سطح پہ شور اٹھے اور تب حکومت ریئیکٹ کرے, حکومت بذات خود ایکٹ کیوں نہیں کرتی؟ شروع سے وہ خود اس کو مانیٹر کر کے سنب کیوں نہیں کر سکتی؟ اور دوسرا اسی کے اندر سوال, سوشل میڈیا یوزج کے لیے جو گائیڈ لائنز پیرامیٹرز یا جو تھوڑی بہت موریلٹیز ہوتی ہیں وہ کون ایجوکیٹ کرے گا؟
دوسرے سوال کا جواب دوں گا. موریلٹیز آپ کیسے سیکھتے ہیں؟ مطلب آپ کی جو تربیت ہوگی گھر سے معاشرے سے, اور اس کی حالت یہ ہے کہ ہمیں تو اختلاف کی تمیز بھی نہیں ہے. اوور آل دیکھا جائے نا تو میجورٹی لوگوں کو اختلاف کی تمیز نہیں ہے, چاہے وہ سیاسی اختلاف ہو یا مذہبی اختلاف ہو, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, دوسروں پہ طنز الزامات جھوٹے باتیں پھیلانا, مطلب مختلف قسم کی حرکتیں چل رہی ہوتی ہیں جو میجورٹی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آلو میں اللہ کا نام ڈھونڈ رہے ہیں, بادلوں میں محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی کہ میجورٹی بلو ایوریج ہے, تو بلو ایوریج جو ہوگا وہ تو پھر اسی قسم کا ریئیکشن دے گا کہ جیسے بندروں کے اجتماع میں اگر آپ پٹاخہ چھوڑ دیں تو اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے بجائے کہ جیسے پٹاخہ چھوڑا ہے. تو اس وقت پٹاخہ چھوڑ کے لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر یہ چیز مزید آگے بڑھتی ہے اور مذہبی پارٹی اس کو اپنے پولیٹیکل گین کے لیے یوز کرتی ہیں تو فضول قسم کا اس پہ تماشا شروع ہو جائے گا, اور حکومت کو موقع مل جائے گا کہ وہ فیس بک پر پابندی لگا دیں, اور الیکشن سے پہلے ان کے لیے میرے خیال میں کافی ایز آف مائنڈ ہو جائے گا کہ فیس بک جیسا جو ایک کاؤنٹر میڈیا کا آلٹرنیٹو بننا تھا اس کو یہ کاؤنٹر کر لیں گے.
تو یعنی
پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میجورٹی ہماری جو حکومت ان کو سمجھ نہیں, ان کو نیو ٹیکنالوجیز کی سمجھ نہیں, ان کو نئے زمانے کی سمجھ نہیں. یہ ابھی تک 25-30 سال پہلے کی دنیا میں رہ رہے ہیں. اگر سائبر سیکورٹی کوئی ٹیم ہوتی, کوئی ویجیلنٹ ٹیم ہوتی جن کے پاس اصل دماغ یا شعور ہوتا تو یہ پیج بند کرنا تو مسئلہ ہی نہیں, یہ آرام سے بند کر سکتے تھے. یہ لیکن یہ سال سے ظاہر فیصلے چل رہے ہیں, یہ اتنے میرے خیال میں اویئر نہیں ہے.
بہت شکریہ آپ کا ثاقب ملک صاحب, آپ آرگنائزر ہیں سیک فورم کے, سوشل میڈیا فورم ہے جنرلی اور بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے, بلاگر رائٹر آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بہت شکریہ. سامعین ایک ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان کے اندر عسکریت پسندی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی، وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام، اور پروگرام کا جو یہ حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر عسکریت پسندی پہ، ضرب عضب آپریشن، اس کی کارروائی میں خاص طور پہ دعویٰ یہ سامنے رہا کہ منتشر کر دیا گیا ہے، ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے عسکریت پسند گروپوں کو، اور خاص طور پہ وہ گروپ جو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں مختلف جگہوں پہ اپنے محفوظ ٹھکانے بنائے ہوئے تھے، جہاں پہ ان کی انسٹالیشنز تھیں، جہاں پہ تربیت گاہیں ان کی موجود تھیں۔ لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دہشت گرد مختلف شکلوں میں پاکستان کو، پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر شہریوں کو اور سیکیورٹی فورسز کو ہدف بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا اس سے یہ تاثر لیا جائے کہ یہ دہشت گرد افراد، تنظیمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یا انفرادی سطح پہ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، اور دوبارہ یہ کہنا چاہیے کہ کیپیسٹی اور صلاحیت دوبارہ واپس لے رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ اسٹرائک کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے وہ ہدف بنا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ؟ انالیسس لیں گے اس ریفرنس میں۔ ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر سہولت رضا صاحب، ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ ہیں، چودھری نعمان ظفر ہمارے ساتھ ہیں، ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی، فارمر ریسرچ فیلو ود ہڈسن انسٹیٹیوٹ۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ سہولت صاحب، آپ نے آج کی بھی خبروں میں سنا ہوگا کہ دو جگہوں پہ اٹیک کیا گیا ہے، پاکستان کے شمال مغربی علاقے ہیں، وہاں پہ کم از کم 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے علاقے شب قدر میں بھی فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ایک تربیتی مرکز پر 2 خودکش بمباروں نے حملہ کیا۔ اس سے پہلے 7 شریف کا انتہائی ہلاکت خیز واقعہ، اس سے پہلے لاہور کا، گائے گائے یہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو۔ کیا یہ تاثر لینا درست ہے کہ یہ دہشت گرد دوبارہ منظم ہو رہے ہیں اور کہیں چیلنج پیدا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے، سیکیورٹی فورسز کے لیے؟
دیکھیے جناب، صحیح صورت حال تو یہ ہے کہ پاکستان بدستور حالت جنگ میں ہے، اور یہ ایک پیچیدہ لڑائی ہے جو پاکستان لڑ رہا ہے، پاکستان کے عوام اس میں شریک ہیں، اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصے سے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس کے ساتھ جو معاملات ہیں، وہ بارڈر مینجمنٹ کی وجہ سے وہاں پہ کشیدگی بڑھ گئی ہے، اور پاکستان افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے وہاں پر فی الحال آمد و رفت روک دی گئی ہے، کیونکہ پاکستان کی جانب سے یہ بات تواتر کے ساتھ کہی جا رہی ہے
جی
کہ اس وقت جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں ایسے افراد بھی ملوث دکھائی دیتے ہیں جو کہ افغانستان سے پاکستان میں آتے ہیں، اور یہاں پر پہلے سے موجود اپنے سہولت کاروں کی وجہ سے وہ دہشت گردی کے واقعات میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ پچھلے جو 48 گھنٹے میں واقعات ہوئے ہیں اس میں بھی افغانستان کی جانب سے یہ جو دہشت گردوں نے حملے کیے، اور جو وہاں پر سیکیورٹی چیک پوسٹ تھی اس کو نشانہ بنایا۔ تو یہ ایک صورتحال ایسی ہے جس میں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر دونوں ممالک کی جو حکومتیں ہیں انہیں آپس میں ڈائیلاگ کرنا چاہیے، اور ابھی حال ہی میں لندن میں بھی سلسلے میں ایک کانفرنس ہوئی ہے جس کا کوئی فی الحال کو آؤٹ کم پازیٹو دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو آپریشن ضرب عضب کا اور اس کے بعد جو آج کل آپریشن رد الفساد چل رہا ہے اس میں خاصی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اگر یہ آپریشن نہ ہوتے اور نہ کیے جائیں تو شاید واقعات کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے۔
یعنی بالکل اس میں کسی نے ضرب عضب کی جو افیکٹونیس ہے اس پہ بات نہیں کیا، یقیناً بہت پروڈکٹیو رہا ہے، امریکہ تک سے سرکاری طور پہ اس کو ایکنالج کیا گیا ہے کہ کافی ڈیمیج ہوا ہے ملٹری گروپس کو پاکستان کے اندر، لیکن ہم جنرلی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ایسی ملٹری آپریشنس کے بعد جو آفٹر میتھس میں یا اس کے پھر ایک سسٹین کرنے کے لیے اس پیس کو اس ریجن میں جو کچھ ہونا چاہیے کیا وہ ٹولز اپنی جگہ پہ موجود ہیں یا نہیں, یہ بھی مقصود ہے اس کا جائزہ لینا. نعمان ظفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ بتائیے گا مسلسل چھوٹے بڑے واقعات دہشت گردی کے ان دنوں دوبارہ پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں, کافی نقصان پہنچا ضرب عزم کے اندر, سو کیوں کر یہ تاثر لینا ٹھیک ہوگا کہ یہ لوگ دوبارہ اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, رد الفساد میں انہیں کیسے ہدف بنایا جا سکتا ہے؟ میسو آپریشن جو تھا گراؤنڈ کے اوپر ظاہر ضرب عزم وہ تو تقریبا مکمل ہو چکا ہے.
دیکھیں اس میں تو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ضرب عزم کی فوائد حاصل ہوئے ہیں پاکستان کو, اور اس کے بعد ایک ابھی نیا آپریشن اس کو کہیں یا جس جو نام اس کا چینج کر کے رد الفساد شروع کیا گیا ہے اس کے بھی سامنے نظر آتے رہیں گے. لیکن دیکھیں اس میں تین چار چیزیں ہیں جن کو دیکھنا بہت اہم ہے. دونوں ملک اس ضرورت پر زور ضرور دیتے ہیں کہ بارڈر مینجمنٹ جو ہے بہت ضروری ہے اور اس کی وجہ سے کنٹرول نہیں کیا جا رہا اس طرح کے ایلیمنٹس کو. میں اب تک کوئی ایک ایسی چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک پرماننٹ میکینزم بن جائے دونوں ملکوں کے درمیان, کہ ایک وہ میوچول کولیبوریشن کے ساتھ ایک وہاں پہ میکینزم ہو بارڈر مینجمنٹ کا, دونوں ایک دوسرے کو انٹیلیجنس شیئر کریں اور دونوں ایک دوسرے کو کہیں کولیکٹیو مانیٹرنگ ہو وہاں کے اوپر, تو وہ ابھی تک نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ریسنٹلی جب یہاں پہ ٹیررس ایکٹیویٹیز کے بعد جب بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے, اس کے بعد پھر افغانستان کی طرف سے جو ہے نا وہ جو یہاں پہ ہمارے سفیر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ دو دن کے اندر نہیں کھولتے تو ہم ان کے اپنے لوگوں کو پھر ایئر لفٹ کریں گے, جو کہ ایک عجیب سی بات مجھے لگی تھی. تو یہ دونوں چیزیں کچھ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان سے نظر آتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اب بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے اور بڑھ بھی رہا ہے. نمبر دو, ایک مضبوط کولیبوریشن موجود نہیں ہے, ایک میکینزم موجود نہیں ہے دونوں ملکوں کا بارڈر مینجمنٹ کے اوپر. تیسری سب سے بڑی چیز ہے, میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ دیکھیں فوج نے تو اپنا کام کیا ہے, فوج نے مطلب آپریشن کیا کچھ ایسے علاقوں میں اپنا آپریشن کیا اور انہوں نے اپنے ٹارگیٹس بھی حاصل کیے, لیکن جس وجہ سے اس آپریشن کے جو نتائج ہیں 100% ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو سویلین جو آرمز ہیں ہمارے وہ اس طریقے سے افیکٹو نہیں ہیں, پولیس اس طریقے سے موبلائز ہم اس کو نہیں کر سکے, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر سکے. ابھی دیکھیں لاہور جیسے جو سیٹل ایریا ہے, میٹروپولیٹن ایریا ہے, وہاں پہ اگر آپ دیکھیں پچھلے دنوں کچھ آپریشن ہوئے تھے تو وہاں پہ بند روڈ سے اور کچھ اس طرح کے علاقوں پہ جہاں پہ افغان مہاجرین کی پاپولیشن موجود تھی وہاں سے انہوں نے لوگوں کو پکڑا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مال روڈ بم دھماکے کے بعد جب لاہور جیسے سیٹل ایریا کے اندر اس طرح کے ایلیمنٹس موجود ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اور باقی شہروں میں کیا حال ہوگا. ابھی بھی دیکھیں میرا خیال ہے کہ کوئی 1.5 million سے زیادہ افغان مہاجرین اسکیٹرڈ ہیں مختلف ایریاز میں, کوئٹہ میں ہوں گے, پشاور میں ہیں, مختلف کیمپس میں, لاہور میں ہیں, کراچی میں ہیں, تو ان کی ابھی تک رجسٹریشن کے معاملات ہیں, کچھ نے انلیگل ہمارے کارڈز بنائے ہوئے ہیں دوسرے ہیں. تو میں پھر وہی بات کی طرف آتا ہوں کہ پورا ایک طریقے سے میکینزم موجود نہیں ہے, جو وہی میں پرانی بات کرتا رہتا ہوں کہ اسٹریٹجی والی بات, تو وہ ہے نہیں. اس کی وجہ سے ہم کو صرف جو ملٹری آپریشن کے ثمرات تو ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں لیکن جو باقی چیزوں نے اس کو آ کے سپلیمنٹ کرنا تھا وہ ہمیں نہیں حاصل ہوتی. تو اس لیے پھر اس کا فائدہ اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں جو خلا موجود ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر اٹیک کرتے ہیں اور اپنی پریزنس کو شو کرتے ہیں.
جی برگیڈیئر صاحب آپ فرمائیے گا, یہ جو جس خلا کا ذکر کر رہے ہیں نعمان ظفر صاحب اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے, اور اگرچہ یہ بات ہے ہمارے بہت سارے سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد چونکہ یہ لوگ ڈسمینٹل ہیں سو زیادہ تر انحصار جو ہے وہ بہت ایک دوسرے کے ملکوں میں پینیٹریٹ کرنا ہے, وہاں سے آنا ہے, اور ایون دھماکہ خیز مواد بھی اسمگل ہوتا ہے, سو کیسے اس کو سپروائز کیا جائے گا؟ اور دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے یہ ملیٹنسی, اس کو نقصان پہنچا رہی ہے, لیکن دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ سیم پیج پہ بھی نہیں ہیں اپنے اختلافات کو دور کرنے کے لیے, کیا کیا جانا چاہیے؟ تیسرا ملک حتیٰ کہ میڈیٹ کر رہا ہے لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ خاص آؤٹ کم نہیں ہے, سو ہو کیا سکتا ہے, یہ خلا کیسے پر ہوں گے؟
جی آپ نے درست فرمایا اور ہماری کلیگ بھی صحیح کہہ رہے ہیں اس بات میں. اصل میں پاکستان اور افغانستان کے جو بارڈر مینجمنٹ کی تاریخ ہے وہ بھی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو آزاد ممالک کے درمیان جیسے بارڈر مینجمنٹ ہونی چاہیے اس کی دراصل برسوں سے کوئی روایت نہیں تھی. اور دونوں جانب سے آمد رفت. آپ دیکھیے چمن اور تورخم کے راستے سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ لوگ جاتے ہیں, گاڑیاں آتی ہیں, تو یہ جو آمد رفت ہے اس کو ریگولرائز جب کیا جاتا ہے تو اس پہ جو کابل کی حکومت ہے اس کو زیادہ اعتراضات ہیں نسبت اس کے کہ پاکستان کی جانب جو لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ معترض ہیں. تو فی الحال تو صورت حال یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بہت ٹف اسٹینڈ لیا ہے, کیونکہ ہماری جتنی بھی یہاں پہ ایجنسیاں ہیں یا جو آپریشن میں براہ راست شریک ادارے ہیں ان کی جو رپورٹس ہیں وہ تمام اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کا جو منبع ہے یا دہشت گردی کی جو پلاننگ کی جا رہی ہے اس وقت یا وہاں سے جو مین پاور آ رہی ہے جو ٹرینڈ دہشت گرد ہے. دیکھیں ایک تو جب تک دہشت گرد تربیت یافتہ نہیں ہوگا, پوری طرح ٹرینڈ نہیں ہوگا, تو وہ آسانی سے پھر یہاں پہ آ کے آپریٹ کرتا ہے. اور اس میں یہ بات بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی سہولت کار موجود ہیں, کیونکہ برسوں سے کئی دہائیاں ہو گئی ہیں کہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ پاکستان میں تقریباً سیٹل ہو چکے ہیں. اب ان کی تھرڈ جنریشن جو ہے وہ یہاں پر پائی جاتی ہے, تو ان کا ہمارے یہاں پاکستان میں لوگوں سے جو میل جول ہے وہ تجارت میں ہیں, وہ ملازمتیں کر رہے ہیں, وہ کاروبار ان کے چل رہے ہیں, ان کی بسیں چل رہی ہیں, بلکہ کراچی سے لے کر ان کی کراچی تک وہ پہنچے ہوئے ہیں. تو ان کو بھی چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں چند مہینوں میں نکال باہر کرنا ممکن نہیں ہے. اور افغانستان کی حکومت بھی اس بات پر کلی تیار نہیں ہے کہ تمام مہاجرین کو وہ فوری طور پہ لے لیا جائے. اچھا پھر ایک اور جو بات بڑی پیچیدہ ہے اور جو پاکستانی حکومت کے لیے مسائل خاص طور پہ وفاقی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر دیتی ہے کہ آپریشن میں جب افغان مہاجرین کو جن کی رجسٹریشن نہیں ہے جب ان کی گرفتاریاں کی جاتی ہیں تو ہمارے بعض جو پختون بھائی ہیں جنہیں جو پشتو بولنے والے آپ کے سمجھ لیں, اور جبکہ ابھی پنجاب میں یہ معاملہ ہوا کیونکہ جب یہ رد الفساد پنجاب میں داخل ہوا آپریشن اور بعض جگہوں پہ جب شہروں میں افغانیوں کی گرفتاریاں کی گئیں اس پر بعض ہماری جو سیاسی جماعت تھی بلکہ کے پی کے جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی اعتراض کیا اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک خود لاہور تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے بڑی دھواں دار تقریر کی اور اس میں انہوں نے یہی فرمایا کہ ہم پختونوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے. ہو سکتا ہے کہ جو بعض جو ادارے ہیں پولیس ہے یا رینجرز وغیرہ نے بعض ایسے افراد
اگین اس کے اندر بھی ظاہر سینسٹیویٹیز اور اس کا تو خیال رکھنا ہوگا, اگر واقعی نیشنل ہیں تو پھر اور ٹریٹمنٹ کا تقاضا ہوتا ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. نعمان ظفر صاحب ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا, وہ اگلے سیگمنٹ سے متعلق ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک کے بعد آتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام, جبکہ ٹی این وان ہمارے انجینئر ہیں. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کا پہلا بجٹ, اور اس بجٹ میں بڑی کٹوتیوں کی تجویز دی گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کٹوتیوں کے بعد خاص طور پہ جو اثر انداز کر رہی ہیں امریکہ کی غیر ممالک کے لیے امداد کو, اس کے بعد امریکہ کے بیرون ممالک جو مفادات ہیں وہ کس حد تک انٹیکٹ رہیں گے, حکومت اس کو کیسے پرسو کر سکے گی, اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ مفادات اور ان کا تقاضا تبدیل ہو گیا ہے, یہ جائزہ لیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا شمار بھی ان ملکوں میں ہوتا ہے جو امریکہ سے جن کو امداد ملتی ہے. پاکستان کو ملنے والی امداد کی دو شکلیں ہیں, ایک سویلین امداد ہے اور ایک فوجی امداد ہے. فوجی امداد تو بظاہر اس لیے متاثر نہیں ہو سکتی کیونکہ جو ڈیفنس بجٹ ہے امریکہ کا وہ اس سے وہ امداد پاکستان کو دی جاتی ہے, دفاعی ادارے پاکستان کو یہ امداد دیتے ہیں, پاکستان کی فوج کو, ملٹری کو, اور ان میں کٹوتیوں کا کوئی پلان نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ تقریباً 64 بلین ڈالر کا اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ دیگر شعبے جو خاص طور پہ محکمہ خارجہ ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بجٹ میں بڑی کٹوتی، تقریباً 28% کٹوتی جو ہے وہ تجویز کا حصہ ہے، تو اس صورت میں کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکہ کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو اپنے کئی ایک اتحادی ممالک کو بڑی رقوم فراہم کرتا ہے۔ 2016-2017 کے اندر پاکستان ان ملکوں میں شامل تھا جو امریکہ سے بڑی والیوم میں امداد لینے والے ملک تھے۔ سو دیگر جو ممالک ہیں اس کے اندر اسرائیل ہے، اس کے اندر عراق ہے، اس کے اندر جارڈن ہے اور کینیا ہے، نائجیریا، تنزانیہ، ایتھوپیا، ایسے کئی ملک ہیں جہاں پہ ملینز ڈالرز جو ہے امداد دی جاتی ہے۔ یہ کیسے امپیکٹ کرے گی، انالیسز ہم لیتے ہیں سارے پس منظر میں۔ نعمان ظفر صاحب پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی، اور ہمیں پروفیسر عظمت رسول صاحب نے جوائن کیا ہے، فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، اور ماہرہ رحمان ہمارے ساتھ ہوں گی، فارمر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کونسل آف پاکستانی ریلیشنز کی۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ایک کوشچن اور اس کے اندر وہ اپنا پورا انالیسز سم اپ کر سکتے ہیں۔ پروفیسر عظمت رسول صاحب، آپ بتائیے گا کیا امپیکٹ ہوگا، کیا امریکہ کے اہداف تبدیل ہو گئے ہیں، اور اگر وہ اگر یہ تجاویز اسی طرح سے امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں، بجٹ کٹس ہوتا ہے، تو محکمہ خارجہ اپنے مفادات کو کیسے پرسو کرے گا بیرون ممالک؟
جی اسد، بہت شکریہ۔ اصل میں یہ جو بجٹ کٹس کی تجاویز سامنے آئی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی حکومت کی طرف سے، اس کا بنیادی تعلق ان کے کیمپین میں کیے گئے وعدوں کے ساتھ تھا جو انہوں نے امریکن ووٹرز کے ساتھ کیے تھے۔ انہوں نے سب سے بڑا نعرہ یہ لگایا کہ امریکا فرسٹ، اور امریکا فرسٹ کے مطابق امریکا کی اکانومی کو اس کو گرو کرنا، اور یہاں کے لوگوں کے لیے زیادہ معیشت کے اندر اور زیادہ نوکریوں کے مواقع فراہم کرنا، یہ بڑے بڑے نمایاں وعدے تھے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ووٹرز کے ساتھ کیے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جو کٹس ہو رہی ہیں ان کا بہت بڑا، جیسا آپ نے بالکل بجا فرمایا، کہ اس کا بہت بڑا جو اثر پڑے گا وہ سویلین امداد پہ پڑے گا۔ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایسے پروجیکٹس چل رہے ہیں، مثلاً ہائر ایجوکیشن کمیشن، بہت زیادہ پاکستانی نوجوان طالب علموں کو امریکن یونیورسٹیز میں تعلیم کے لیے بھیجتی ہے، اور ان میں سے بہت سارے طالب علم جو ہے وہ واپس جاتے ہیں اور واپس جا کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی برے طریقے سے متاثر ہوگا، پہلے ہی پاکستان کے اندر جو ہے وہ تعلیم کے شعبے کے اندر بہت کم بجٹ جو ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کا انحصار امریکہ سے دی جانے والی امداد پہ تھا، وہ انتہائی برے طریقے سے اس سے متاثر ہوگی۔ اسی طرح یو ایس ایڈ کے دشوار پروگرام جو پاکستان کے سماجی شعبے میں چل رہے ہیں اور ان کی وجہ سے بڑی نمایاں بہتری آ رہی ہے بہت سارے شعبوں میں، وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ یہاں پہ ہمارے یہاں پہ یونیورسٹی میں ایک دفعہ بات کرتے ہوئے ایک امریکن ماہر نے، انہوں نے یہ فرمایا کہ بہت فائدہ ہوتا ہے امریکہ کو، یہ جو وزٹنگ اسکالرز آتے ہیں، جو صحافی تشریف لاتے ہیں پاکستان سے، امریکہ میں آتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، اور وہ جا کے پھر وہاں پہ بات بتاتے ہیں، اور بہت ساری غلط فہمیاں،
یہ کلچرل انٹیگریشن ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے، اور یہ تو ایجنٹ آف چینج ہیں، جیسے جرنلسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، سو بڑا امپیکٹ ہوتا ہے واپس جا کے ان کی بات کا۔
تو بلشوا یہ جو یہ پروگرام انتہائی کامیابی کے ساتھ جاری تھے، اور ان بجٹ کٹس کے ساتھ بہت زیادہ اثرات میرے خیال میں ہوں گے، نہ صرف یہ کہ سماجی شعبے کی ڈیولپمنٹ پہ پاکستان کے اندر اور دیگر ان تمام ممالک کے اندر جہاں پہ امریکہ کی طرف سے یہ جو فورن ایڈ دی جاتی ہے وہ شعبہ جات متاثر ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ ایک جو گڈ ول کا ایک امپریشن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے امریکہ کے بارے میں، ایک گڈ ول کریٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، میرے خیال میں اس کے بھی متاثر ہونے کا شبہ ہے، اور یہ جو پالیسی ہے یہ میرے خیال میں کاؤنٹر پروڈکٹ ثابت ہوگی امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے، اور اس طرح سے میرے خیال میں متاثر ہوں گے وہ تمام ممالک اور وہ تمام لوگ جو اس کے بینیفیشری ہیں۔
بہت شکریہ پروفیسر عظمت رسول صاحب۔ ماہرہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماہرہ آپ کا بھی انالیسز لینا چاہوں گا، جو سجیسٹڈ پروپوزڈ بجٹ کٹس ہیں وہ کیسے امپیکٹ کریں گے، کئی ملکوں کو سویلین ایڈ نہیں جا سکے گی، اسپیشلی اگر محکمہ خارجہ کا بجٹ کٹوتی ہوتی ہے 28% کے قریب، تو کیا سوال ایک بنیادی یہی تھا کہ کیا امریکہ کے جو بیرون ممالک مفادات ہیں اس میں کتنی مشکلات آ سکتی ہیں ان کے حصول میں، یا پھر وہ اہداف ہی تبدیل ہو گئے ہیں اور زیادہ توجہ، زیادہ فوکس ملکی استحکام پہ ہے، انٹرنل سیکیورٹی پہ ہے، اندرونی سلامتی پہ ہے؟
ایکچولی اس چیز کو الیبوریٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے کیمپین میں کیا کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آئی ول ڈیلیور دا گریٹسٹ انفراسٹرکچر۔ अगर आप इनके बजट को देख लें, जो कल जो रिलीज हुआ है, जो
प्रोजेक्ट रिलीज,
उसके अंदर जो सिवियर कट्स हैं वो बहुत सारे इंटरनल प्रोग्राम्स के ऊपर हैं जिनका उन्होंने वादा किया था इनिशियली, जैसे मील्स ऑन व्हील्स है, पब्लिक रेडियो है, प्राइवेटाइजिंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ईपीए रिसर्च, $5 बिलियन एनर्जी से निकाला जा रहा है, $4 मिलियन जो है नर्सिंग ट्रेनिंग पे, मेडिकल रिलेटेड जो डिस्कशनरी स्पेंडिंग है, इन द लास्ट 20 ईयर्स किसी प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर कट नहीं किए थे, बट ही इज कटिंग ऑन दैट. तो ये बेसिक चीजें जब अमेरिका ही में नहीं फ्राहम की जा रही हैं, सो यू नो इसके पहले तो आप ये डोमेस्टिक एरियाज को देखेंगे ना, हाउ दैट वुड बी अफेक्टेड. इट्स गोइंग टू, अच्छा फिर आप एजुकेशन को देख लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कट फ्रॉम स्टूडेंट एड. व्हाट डज दैट मीन, के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनको वो ट्रेनिंग नहीं होगी, उनके पास दे विल बी लेस एजुकेटेड, लेस इनोवेटिव, लेस प्रोडक्टिव. So it would have a very, जिसको कहते हैं negative impact. जहाँ पर boost है spendings में वो है in the areas of military. जैसे 10% increase है Pentagon के लिए, 7% homeland security के लिए, वो border protection के लिए जो President Trump ने कहा है, 6% on nuclear security administration. लेकिन जो कट्स है वो State Department के लिए, they are saying के military will be used, क्या कहते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए. हालांकि आप जब स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों को देखते हैं कि दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड इन डिप्लोमेसी, उनको वो कल्चरल ट्रेनिंग होती है कि दैट दे कैन वर्क विद द पीपल अक्रॉस ग्लोबली. सो यू नो इट इज नॉट ऑन जस्ट वन लेवल ऑफ जो आप स्टेट डिपार्टमेंट के बारे में कह रहे हैं, इट्स ऑल ओवर द प्लेस.
जी बहुत शुक्रिया माहिरा आपका, आपको भी हमने जहमत दी, आप ड्राइव भी कर रही हैं, आपका बेहद शुक्रिया. और क्विक कमेंट्स हमारे साथ हैं नौमान जफर. नौमान आपका तजिया क्या है?
देखें कोई भी मुल्क जैसे अमेरिका है वो अपने अपने इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए या अपने मैसेज को पूरी दुनिया पहुंचाने के लिए दो तरह की पावर यूज करता है. एक होता है जिसको हार्ड पावर कहते हैं और एक होता है सॉफ्ट पावर. हार्ड पावर तो जिसको हम मिलिट्री पावर कहते हैं, जंग होती है वगैरह इस तरह की चीज होती है. सॉफ्ट पावर में मुल्क अपना जो मैसेज पहुंचाने के लिए अपने कल्चर को यूज करते हैं, अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं, ट्रेडिशंस, और फिर दुनिया को मुख्तलिफ तरीके से अपने जो है ना मैसेज पहुंचाते हैं एजुकेशन के थ्रू और इस तरीके से थ्रू. तो आपने जो बात की है कट के ऊपर, तो वो मेरे ख्याल में अमेरिका का जो सॉफ्ट पावर है उसके ऊपर उसका इफेक्ट होगा. अभी पाकिस्तान में काफी इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स वो चल रहे हैं जो कि यूएस एड के थ्रू फंडेड हैं, हमारी एजुकेशन को इनकी तरफ से फंड मिल रहा है, हमारे जो यहाँ से लोग अमेरिका जा रहे हैं कोई पीएचडी करने, मास्टर्स करने, इस तरह के. तो मेरा ख्याल है कुछ असर तो इसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे लिए जो मैं इसको समझता हूँ कि हमारे लिए थोड़ा सा इसका नेगेटिव फैक्टर होगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स वहां जाते हैं स्कॉलरशिप वगैरह पे, अगर उनके ऊपर इस तरह का कोई इफेक्ट आता है तो लाजमी बात है कि वो हमारे लिए नेगेटिव चीज है. दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो हमें सबसे ज्यादा जो मैं सुन रहा था अपने जो हमारे डिफेंस से अटैच लोग हैं, सबसे ज्यादा जो हमें अमेरिकन जरूरत थी वो हमें उनकी हार्ड पावर से रिलेटेड चीज की जरूरत थी, जो कि जिस पर कोई कट नहीं फिलहाल लगाया जा रहा और समझ नहीं आ रही कि वो लगाएंगे भी नहीं, मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ. हाँ जो सॉफ्ट पावर की तरफ या जो आपने जो बात की है उस तरफ लगा रहा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज्यादा फर्क पाकिस्तान पे पड़ेगा, क्योंकि 28% अगर ये करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी. जितने जिन मुल्कों का आपने नाम लिया उसमें इजिप्ट भी शामिल है और भी कई मुल्क हैं, तो जब डिवाइड होगी तो पाकिस्तान का शेयर मेरा ख्याल इतना ज्यादा नहीं बनेगा कि हमें बहुत बड़ा इसके ऊपर फैक्टर जो नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, आएगा जरूर लेकिन इतना बड़ा नहीं आएगा. और ये तो अभी तक प्रपोज है, देखें अभी आगे जाके ये फाइनल कितने पे होती है तब जाके पता चलेगा.
बहुत शुक्रिया आपका नुमान जफर, आपने हमें ज्वाइन किया. प्रोफेसर अजमत रसूल साहब आपके भी हम ममनून है, और माहिरा रहमान साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया. एक ब्रेक के बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स पे.
एक जरूरी ऐलान, मार्च 2017 से वॉइस ऑफ अमेरिका की नशरियात में तब्दीलियों के एक सिलसिले के तहत हरदम रवा है जिंदगी के नश्र होने के वक्त और दिन में एक तब्दीली. 23 मार्च 2017 से हरदम रवा है जिंदगी को सुनिएगा जुमे की बजाय जुमेरात के रोज. और ये प्रोग्राम नश्र होगा पाकिस्तान में रात 10 से 10:30 बजे तक. ऐलान एक बार फिर सुन लीजिए, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی نشریات کی تبدیلیوں کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کو اب آپ سن سکیں گے ہر جمعے کی بجائے ہر جمعرات کے روز۔ یہ تبدیلی 23 مارچ 2017 سے عمل میں آئے گی۔ 23 مارچ 2017 سے آپ ہر دم رواں ہے زندگی کو سنیں گے جمعرات کے روز۔ پیشکش یاسمین جمیل۔ اعلان ختم ہوا۔
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ بات ہم کریں گے اسپورٹس کرکٹ پہ، اور کرکٹ میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹ انڈیز کے ٹور کے لیے پاکستان کی ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے، خاص طور پہ T20 اور ون ڈے اسکواڈ کا، اور کچھ نئے نام بھی اس میں شامل ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو ڈراپ کیا گیا ہے اور کچھ پرانے لوگ اچھی پرفارمنس نہ ہونے کے باوجود ٹیم کا حصہ ہیں۔ یحییٰ حسینی قریب سے فالو کر رہے ہیں اور پی سی بی کے آفیشلس کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ یحییٰ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ٹیم سلیکشن ویسٹ انڈیز کے لیے او ڈی آئی T20 دونوں سے، پہلے تو میں سر ریفرنس دیتا چلوں کہ سرفراز احمد جو ہیں کیپٹن، ان سے ہماری کچھ دیر پہلے بات ہوئی، وہ آن ٹیپ آنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس کے لیے باقاعدہ اور تقاضے ہیں وہ پورا کرنا پڑیں گے، لیکن اس بات کی انہوں نے اجازت دی کہ ہم ان کا یہ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ دہرا سکیں کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں، وہ ٹیم سلیکشن پہ مطمئن ہیں، مشاورت سے یہ اس ٹیم کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سارے لڑکے فٹ ہیں، فارم میں ہیں اور وہ جان ماریں گے جیتنے کے لیے۔ سو یہ ہے سرفراز احمد کی ہوپس ویسٹ انڈیز کے ٹور کے لیے۔ یحییٰ حسینی صاحب، کیا نیا ٹیلنٹ آپ نے دیکھا شامل ہوا، کیا اسی کی توقع کر رہے تھے ٹیم سلیکشن کی، خاص طور پہ پی ایس ایل کے بعد؟
بہت شکریہ اسد، اور آپ نے سرفراز احمد کی بات کو دہرایا، آن ریکارڈ نہیں بلکہ آف دا ریکارڈ انہوں نے آپ سے بات
نہیں، یہ آن دا ریکارڈ انہوں نے کی تھی، یہ جملہ انہوں نے آن دا ریکارڈ الاؤ کیا تھا کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں۔
ہاں چل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سید یحییٰ حسینی سے یہ پوچھیں تو میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہوں اس وقت جو پاکستان کرکٹ کے معاملات چل رہے ہیں، جو ویسٹ انڈیز کے لیے ٹیم کا سلیکشن ہوا ہے، مجھے اس پہ بہت زیادہ شدید نوعیت کے کنسرن ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن نہیں ہے، یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن سے زیادہ کمپرومائز ہے، کیونکہ کہیں ایک طرف آپ پاکستان سپر لیگ کے بیسٹ بیٹسمین اور بیسٹ وکٹ کیپر کو نوازتے ہیں، اس کو اس کی کارکردگی کا صلہ دیتے ہیں ٹیم میں شامل کر کے، اور دوسری طرف سہیل خان جو کہ اس ٹورنامنٹ کے بہترین بالر ہے ان کو شامل نہ کرنے کا آپ کے پاس کوئی جواب دکھائی نہیں دیتا۔ پھر محمد عامر جن کی کارکردگی کے آگے بہت سے سوالات موجود ہیں، آخری 4 T20 انٹرنیشنل میں وہ وکٹ لفٹ رہے ہیں، اس کارکردگی پر ان کو ٹیم سے باہر ہونا چاہیے، ان کے بارے میں چیف ڈائریکٹر فرماتے ہیں کہ جی ان کو آرام دیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کے دورے میں وہ ہمارے لیے بہت اہم فاسٹ بولر ہوں گے، وہ فاسٹ بولر جو آخری 2 ٹیسٹ میچوں میں وکٹ لینے میں محروم رہے ہیں۔ سہیل خان کا کیا قصور ہے، سہیل خان کس کے کندھے پر سر رکھ کر رہے ہیں، پورا پاکستان کے سوال کر رہا ہے کرکٹ سے محبت کرنے والے، کیونکہ ان کی کارکردگی ان کو ٹیم سے باہر رکھنے کا جواب پیدا نہیں کرتی۔ پھر پاکستان ٹیم میں اوپنرز کی بھرمار ہے، ایک طرف آپ احمد شہزاد کو لے کر جا رہے ہیں، کامران اکمل بھی اوپن کریں گے، فخر زمان کو آپ نے لے لیا ہے، محمد حفیظ کی کارکردگی کی وجہ سے ٹیم میں شامل ہوئے ہیں، پھر ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ نوجوان کھلاڑیوں کو ہم شامل کر رہے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ سارا کنسنٹریٹ نوجوان کھلاڑیوں کی طرف کر رہے ہیں تو 35 سال کے کامران اکمل کی طرف آپ کیوں جا رہے ہیں،
اور حفیظ پوری حفیظ ایک بڑی نومینل سی پرفارمنس کے باوجود سینئر بھی ہیں لیکن وہ ٹیم کا حصہ ہیں۔
میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہر کے لیے مختلف کرائیٹیریا ہے، آپ نے ماڈلنگ نہیں کرانی ان کرکٹر سے، آپ نے بیٹنگ اور بالنگ کرانی ہے ان کرکٹر سے، اگر آپ عمر اکمل کو اس ٹیم سے باہر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ان کا متبادل موجود ہے، عمر اکمل نے زیادہ رن بنائے محمد حفیظ سے، ان کو آپ نے کس بنیاد پر ٹیم سے ڈراپ کیا ہے، تو پاکستان ٹیم میں سلیکشن مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور اگر رام الحق صاحب بات کرتے ہیں کہ جی فٹنس پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، تو اگر جس وقت وہ کھیل رہے تھے اگر اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ فٹنس پر بات کرتا تو شاید رام الحق 120 کی جگہ 20 پاکستان کے لیے نہیں کھیل پاتے، انتہائی حضرت موجود ہے،
یہ سنجیدگی کا عالم ہے
جی. یعنی آپ سلیکشن سے بالکل مطمئن نہیں ہیں, سلیکشن کی بجائے نوازا گیا ہے. بہت شکریہ یحییٰ حسینی, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اس ساری ٹیم سلیکشن اور اس پروسیس سے متعلق, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, اب ہمیں ایک ایکسکلوسو انٹرویو شامل کرتے ہیں. رخسانہ راجپوت ہمارے ساتھ ہیں, ڈائریکٹر جنرل پاکستان ویل چیئر کرکٹ ایسوسی ایشن, ٹیم ٹرینر ہیں, ورلڈ نمبر ون پاکستانی ٹیم ویل چیئر کرکٹ ٹیم, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے وہ سیٹل کی ہے, اور واحد وہ خاتون ہیں جو گیم کے اس فارمیٹ میں شامل ہیں اور ٹریننگ کا حصہ ہیں. اور وہ بتا رہی تھیں ہمیں کہ انہیں ان کی ان سروسز کے اوپر 23 مارچ کو بڑے سویلین اعزاز کے لیے بھی نامنیٹ کیا گیا ہے. سو گڈ لک رخسانہ, اور بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے پاس 5 سے 6 منٹ ہیں, کوئکلی 3-4 چیزیں ہمیں بتائیے. پہلے اپنی پروفائل ہمیں بتائیں کہ آپ کرکٹ سے کیوں کر ایسوسیٹ ہیں, اور پھر یہ کہ یہ جو ویل چیئر کرکٹ کا آئیڈیا کس کا تھا, کھلاڑیوں کا انتخاب کیسے ہوتا ہے, ٹریننگ کا کیا نظام ہے؟
تھینک یو. بات یہ ہے کہ میرا تعلق کراچی سے ہے, رخسانہ راجپوت ہوں, اور میں نے ایم اے اکنامکس کیا ہوا ہے سی وی تھر.
جی جی آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ کے پہنچ رہی ہے. آپ دوبارہ ہم آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں اپنے لسنر سے بھی. ٹیلی فون میں مسلسل ایشوز ہیں اور ہم نے یہ رپورٹ بھی کی ہیں, ہوپ فلی اس مسئلے کا حل بھی نکالا جائے گا. رخسانہ راجپوت ہمارے ساتھ تھیں, اور جیسے میں نے ان کی پروفائل میں مختصراً آپ کو بتایا کہ وہ ویل چیئر کرکٹ ایسوسی ایشن, اس کو ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے, اس کی وہ ڈائریکٹر جنرل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں اپنی پروفائل اور جو کچھ پکچرز بھیجی ہیں اس کے مطابق انٹرنیشنل ایونٹ, انٹرنیشنل میچز کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی ٹیم نے جیتا بھی, اور وہ پاکستان کی ٹیم کو نمبر ون ڈکلیئر کر رہی ہیں. باقی دنیا کے کن کن ممالک میں یہ ایگزسٹ کرتی ہے, یہ ساری چیزیں ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, لیکن وقت بھی کم ہے, اور پھر اوپر سے ٹیلی فون لائنز کے بھی ہمیں ایشوز آ رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ ہوں. جی رخسانہ, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی
دیکھیں, آپ نے جو سوال پوچھا, تھینک یو, میرا تعلق کراچی سے ہے, میں ایز اے فزیوتھراپسٹ بھی ہوں, اور ویل چیئر کرکٹ سے میں کس طرح ہوئی, دیکھیں اس طرح تو کرکٹ سے تو ہر کوئی شوق ہوتا ہے. میرے ہسبینڈ جو کہ خود ہی ڈسیبل پرسن ہے, وہ اس ویل چیئر کرکٹ کے بانی بھی ہیں. انہوں نے اس ویل چیئر کرکٹ کو پورے دنیا میں متعارف کروایا. پاکستان میں 16 شہروں میں ہماری ویل چیئر کرکٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے. اب رہ گئی ان کی ٹریننگ, کیونکہ وہی بات ہے, جب میرے شوہر ڈسیبل ہو کے اتنا کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ
جی
بالکل ہے.
یہ دوبارہ جو ہے وہ پلے بیک ہو رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اس انٹرویو کو ہمیں پوسٹ پون کرنا پڑے گا کسی اور دن کے لیے, تاکہ یہ بہت یونیک قسم کی کرکٹ ہے پاکستان کے اندر, اور یونیک قسم کا یہ رجحان ہے پاکستان کے اندر, اور ایسے لوگوں کو بھی کھیل کا حصہ بنانا جو جسمانی معذوریوں کے حامل ہوں, یقیناً بہت بڑی بات ہے اور حوصلے کی بات ہے. جی رخسانہ, ہم آپ کو سن سکتے ہیں؟
جی بالکل. ہلو
جی, آپ کو میری آواز پہنچ پا رہی ہے؟
جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی تو بس اب کیجیے گا آپ ذرا کوئک, ہمارے پاس 2.5 منٹ رہ گئے ہیں. ٹیلی فون کی خرابی کے سبب ہم آپ کو سن نہیں پائے. یہ کیسے ٹیم سلیکشن ہوتی ہے, اور انٹرنیشنلی یہ گیم کتنی اکنالج ہیں, آئی سی سی کیسے اس کو اکنالج کرتا ہے, انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جو ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ دوبارہ سوال
پوچھیے گا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ساتھ بھی کیا یہ منسلک ہے ویل چیئر کرکٹ نمبر ایک, اور یہ کہ جو آپ نے بین الاقوامی ایونٹس کی کچھ تصاویر بھیجی ہیں ان کا انعقاد کیسے ہوا؟ جی جی آپ بولیے, شاید ہم آپ کو سن پائیں. جی سامعین, ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, یہ ٹیلی فون لائن میں خرابی کے سبب اور آپ تک آواز نہیں پہنچ پا رہی. یہ انٹرویو ہم کسی اگلے دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں, اور ہوپ فلی ہماری لائنز بہتر ہوں گی تو ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے رخسانہ راجپوت سے, ڈائریکٹر جنرل پاکستان ویل چیئر کرکٹ ایسوسی ایشن, غیر منافع بخش تنظیم ہے, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ نہ صرف یہ کرکٹ ڈیولپ کی ہے بلکہ انٹرنیشنل ایونٹس بھی ہوتے ہیں. کچھ تصاویر, کچھ پکچرز جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں, اس میں انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ بھی ہوتا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ باہمی سطح پہ خاص طور پہ کرکٹ بورڈ اس میں کس حد تک انوالو ہیں، یہ کئی ایک سوالات تھے جو ان سے پوچھنے والے تھے، لیکن ٹیلی فون کے خلل کے سبب ان سے تفصیلی بات نہ کر سکے، دوبارہ ان کو کسی وقت پروگرام میں ہم زحمت دیں گے۔ آج کا یہ پروگرام ہم یہاں پہ ختم کرنے کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے جن موضوعات پہ آپ کو بات ہم نے کی، سب سے پہلے فیس بک کا تنازعہ، پاکستان کے اندر اہانت مذہب سے متعلق جو مواد ہے، اور فیس بک کی جو ٹیم ہے اس کا پاکستان کا دورہ جو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کیا چیزیں زیر بحث آ سکتی ہیں، اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی۔ پاکستان کے اندر عسکریت پسندی، کیا دوبارہ دہشت گرد منظم ہو رہی ہیں، اس پہ بات ہوئی، اور پھر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، انتظامیہ کا مجوزہ بجٹ جس میں کٹوتیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے، پروڈیوسر تھے اسفر امام، انجینئر ٹھین وان، اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔